أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی ضیاء الحق صاحب حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. صلاۃ و سلام مصطفیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات پر. آج کا موضوع گفتگو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ ہے. جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہم اتباع اور پیروی کریں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، پھر ہم محبوب بن جائیں گے اللہ جل وعلا کے. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ جل وعلا نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ کہ ہم جو ہے اتباع کرے مہاجرین اور انصار اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی. پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ کہ ہم اتباع کرے ان لوگوں کی جو کہ اولیاء میں سے ہے اور خاصان خدا میں سے. تو حضرت مولانا علی میاں کے مختصر حالات اور اس میں سے بہت سے چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں, خاص طور سے اس زمانے میں. حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ کے والد ماجد صاحب کا نام تھا سید حکیم عبدالحی رحمہ اللہ, بہت بڑے خاندان کے تھے. حضرت مولانا ندوی حسنی بھی تھے, حسینی بھی تھے, اور اس مناسبت سے ہم نے کہا کہ چلو حضرت کے بارے میں کچھ باتیں کریں. محرم کا مہینہ ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں, تو یہ اسی خاندان میں سے ہے سیدنا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ. تو حضرت والد ماجد صاحب اور والدہ محترمہ دونوں بہت تعلیم یافتہ تھے, لیکن 8 سال کی عمر میں حضرت علی میاں جو ہے یتیم ہو گئے تھے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اتنی نوجوانی میں کہ والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا تو پھر پریشانی تو تعلیم اور یہ تربیت وغیرہ کا مسئلہ ہے. والدہ ماجدہ بہت ہی قوت ایمانی اور بہت تعلیم یافتہ اور مطلب ایسی خاتون تھی کہ جس کے اندر بہت ایمان اور صالحہ تھی, تو ان کو یہ فکر ہوئی تھی کہ میرے یہ لادلا بچہ علی میاں کو کیا ہوگا. پھر اس نے بہت روئی, دعا کی, اور پھر جو ہے اگر آپ خطوط وغیرہ کا ملاحظہ فرمائیں والدہ محترمہ کی طرف سے, آج کل انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, تو اس میں واقعتاً ہمارے لیے بہت سے عبرت ہے کہ کیسے جو ہے اپنے بچے کو دنیا کی رغبت وغیرہ سے نکال کر اور دین کی محبت ان کے دل میں پیدا فرمایا, اور پھر جو ہے پوری زندگی دین ہی کے لیے وقف کر دیا. ان کے بڑے بھائی وغیرہ سب خاندان والوں نے ابتدائی تعلیم ادھر ہوئی لکھنؤ وغیرہ میں, پھر جو ہے تعلقات ہو گئے تھے حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدو کے ساتھ, بہت گہرا تعلق, اور کتاب بھی تصنیف کی حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی دینی تحریک کے بارے میں, بہت بہترین قیمتی کتاب ہے. اور پھر حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی تعلقات ہو گئے تھے. پھر حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمہ اللہ خلافت بھی مل گئی تھی حضرت مولانا احمد لاہوری سے, حضرت رائے پوری سے. حضرت مدنی حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد بھی رہے, تو اس طریقے سے جامع شخصیت بن گیا. حضرت کے چند واقعات ہمارے لیے سبب ہے, عبرت ہے. ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ فرماتے تھے حضرت, چاہے عمرا ہو, ملوک ہو, اور چاہے عوام ہو, علماء ہو, ہر ایک حضرت کے پاس جایا کرتے تھے. چند واقعہ میں عرض کروں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے, جب علی میاں کا نام آتا تھا حضرت علی میاں کا, تو فرماتے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ مولانا ندوی موفق من اللہ ہے, موفق من اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص خاص توفیق ہے اور اتنے کام انجام دیتے ہیں. دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک فیصل کے ساتھ جو ہے ادھر ہی کے محل میں ملاقات ہوئی, تو شاہ فیصل نے اپنے جو ہے یہ حارثین سب کو کہا آپ نکل جائیں اکیلے, تو حضرت علی میاں نے اتنی نصیحت دی تو شاہ فیصل اتنے رو پڑے رو پڑے, یہ حارثین وغیرہ جو ہے نگہبان سب آئے, کیا ہوا کیا ہوا, تو کہا کہ نہیں یہ حضرت مجھے جو ہے نصیحت دے رہے. دیکھیے یہ ہے حالت کہ ایسے آدمی جو ہے کہ ملوک کو اور ملک کو ایسے نصیحت دیتے ہیں, یہ نہیں کہ مجھے کچھ نکالنا ہے ان سے, نہیں, ہمارا کام نصیحت ہے سب کے لیے. ایک مرتبہ حضرت مولانا کشتواہا کراچی تشریف لائے, ہم جیسے کو خطاب کی اور کہا کہ اے عزیز طلباء میں آپ کو 3 چیزیں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک ہے اپنے اندر نافعیت پیدا کرو, ہر ایک کو نفع پہنچاؤ. اللہ جل وعلا نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, کہ آپ دیکھتے ہیں سمندر میں دریا میں وہ جو جھاگ ہے اوپر وہ تو ایک علامت ہے بطلان کی اور باطل کی, تھوڑی بہت مدت کے لئے اوپر آ جاتی ہے پھر ختم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ, اور جس نے نفع اور نافعیت پیدا کی تو ہمیشہ ان کا نام چمکے گا. آج ہم باتیں کرتے ہیں اس خادم کے, دین کے, حضرت علی میاں کے. ایک مرتبہ ہمارے استاذ شیخ محمد علی صابونی حفظہ اللہ کو میں نے کہا حضرت عمرہ کے بعد میں جا رہا ہوں لکھنؤ حضرت سے ملنے کے لئے, تو کہا ہوا من بقیت سلف, کہ یہ بقیت سلف میں سے ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اعزاز ان کو دی. خیر جو ہے پھر دوسرے نمبر پر, پہلے نمبر یہ فرمایا اپنے اندر جو ہے نافعیت پیدا کرو. حدیث ہے مسلم شریف کی, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعکم, کہ جس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ نفع کرے, نفع دے لوگوں کو, تو ضرور کرے. دوسرے یہ فرمایا اے عزیز طلبہ, یہ زمانہ متخصصین کا ہے, کسی بھی ایک فن میں, تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں, جس میں بھی آپ کو رغبت ہو مہارت پیدا کرو. اس زمانے میں نہ امام حنیفہ آئے گا, نہ امام شافعی, نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, کوئی نہیں آئے گا. آپ لوگ جو ہے کسی ایک فن میں مہارت پیدا کرو. خود حضرت کی زندگی جو آپ دیکھیں کہ عربی میں یہ جو آج کل امام حرم شریف کے شیخ اسامہ خیاط, ان کے والد ماجد صاحب شیخ عبداللہ خیاط, آج کل ایک شاعری بھی ہے وہاں مکہ میں, شاعری عبداللہ خیاط, حضرت علی میاں خود فرماتے تھے ایک مرتبہ میں حرم شریف میں آیا تھا, شیخ عبداللہ خیاط ائمہ حرم کو پتہ نہیں تھا میں عمرہ کے لیے آیا, خطبہ جمعہ کا روز تھا, اور اس نے جو ہے شیخ عبداللہ خیاط نے خطبہ کے دوران یہ کہا, وقال سماحة شیخ ابو الحسن ندوی, پوری عبارت انہی کی کتاب سے نقل کی اور خطبہ میں بیان کی, تو کہا کہ میں تو اتنا رو پڑا امام حرم یا سب کے سامنے, اور ظاہر بات ہے اسی وقت سے جو ہے ان کے خطبہ پوری دنیا میں نشر ہوتی تھی, اور میرا نام لیا. لیکن چند وجوہات کی بات جو ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت کا نام مت لینا, کہ عبارت تھی کہ آپ سنا لینا, تو یہ ہے حضرت کا مقام. دوسرے یہ فرمایا کہ اپنے اندر جو ہے کسی فن میں مہارت پیدا کرو. تیسرے فرمایا کہ علماء طلباء استغنا پیدا کرو. ہم نے اپنے آپ کو, اپنے مقام کو نہیں پہچانا, ہم جو ہے یہ لوگوں اغنیا کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں, یہ مجھے دے دو, یہ دے دو. ذلت العلماء عند الاغنیا, کہ اگر ہم استغنا پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں. علی میاں کی زندگی کیا مطالعہ فرمائیں, تقریباً ہر جو اوارڈ انعام جو ملتے ہیں مسلمانوں کو, تقریباً سب وہ ان کو ملا, لیکن ایک پائے ایک سینٹ بھی نہیں لی, سب کے سب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اتنا استغنا تھا حضرت کی زندگی میں. تو یہ خود تو نے بیان فرمایا لیکن کتابوں میں ہمارے پاس, تو اس میں جو ہے یہ سب چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. پھر حضرت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اعزاز فرمایا, 1996 کا واقعہ ہے کہ حضرت ویل چیئر میں تھے, بہت بیمار تھے, اور اس وقت جو ہے وہ کچھ کانفرنس تھا, یہ رابطہ کا یہ وہ, تو اس وقت کہا جو مندوبین ہے بیت اللہ کے دروازہ کو کھولیں گے. پھر حضرت کو بنی یہ شیبہ شابی فیملی وغیرہ نے کہا, جو سعدین ہیں سدانہ, ان کے ہاتھ چابی ان کے ہاتھ میں. تو پھر جو ہے کہا حضرت علیمہ آپ ویل چیئر کے ساتھ بالکل باب کعبہ کے تشریف لے آئے, پھر اوپر حضرت کو لے گیا, پھر چابی اور مفتاح جو ہے حضرت کو دی اور کہا حضرت آپ اپنے دست مبارک سے بیت اللہ کو کھولیں. یہ ماضی قریب میں کسی کو یہ شرف حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اعزاز بخشے. پھر جو ہی حضرت اندر داخل ہو گئے تھے بیت اللہ کعبہ مشرفہ میں, تو جو ہے چونکہ وہ ایک ہی جگہ ہے دنیا میں, جو بھی طرف آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, تو جو ہی داخل ہو گئے تو رکن یمانی کی طرف تشریف لے گیا اور وہاں پر نماز ادا کی. تو یہ ہے ہمارے حضرت علی میں. ایک مرتبہ ہم تھے وہاں پر مسجد نبوی میں, تو پھر ہم نے دیکھا حضرت علی میاں جا رہے ہیں اور بہت سے عرب بھی, تو ہم بھی ساتھ چلے, تو کسی کے مکان پر تو ہم بھی وہاں پہنچ گئے. پھر حضرت نے تقریر کی عربی میں, حضرت تو ماہر تھے عربی میں, اور پھر جو ہے کچھ سوالات وغیرہ کا, پھر کسی عرب نے عرض کیا حضرت ہم کو اجازت دے حدیث کی, تو پھر کہا کہ جو یہاں علماء اور حدیث سے کچھ شدھ بدھ ہو تو وہ بھی اپنا نام اندراج کرے وغیرہ, تو ہم نے بھی لکھ دیا. تو الحمدللہ حضرت کی طرف سے اجازت بھی مل گئی تحریری طور پر کہ اجازت حدیث وغیرہ جو ہے. تو تو یہ تذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. پھر حضرت کی خدمات جو ہے ہندوستان میں بین الاقوامی, آپ دیکھیں کہ اس طرف آکسفورڈ یونیورسٹی کے رئیس بھی رہے القسم الاسلامی کے, کہ اتنے لوگ جو ہے چاہے یونیورسٹی کا آدمی ہو وہ بھی حضرت کو اتنا احترام کرتے ہیں, چاہے ہندو غیر مسلمان ہو. اندرا گاندھی جی سے وہ خود تشریف لاتی تھی یہاں حضرت کے پاس, انتخابات ہونے والا ہے, یہ مسائل ہے, ہمارے لئے خاص دعا کیجئے گا. دیکھیے یہ ہے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان بن جائے, عالم بن جائے, تو اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے قدم میں لائیں گے. اور ہم خود دیکھتے ہیں, ہمارا اب کابیر بار بار ملاقات ہوئی حضرت سے. میں گیا تھا لکھنؤ اور پھر جو ہے حضرت کے ساتھ ناشتہ بھی کی, پھر پوچھا چند علماء کے بارے میں وغیرہ جو ہے. آج تک مجھے یہ افسوس ہے کہ ہمارے اکثر اکابر ہمارے ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ تشریف لائے, لیکن حضرت علی میاں کبھی تشریف نہیں لائے. ہمارے محتمیم صاحب حضرت قاسم صاحب, قاسم سیما صاحب رحمہ اللہ نے بہت کوشش کی, اور بھی حضرات نے کوشش کی, حضرت کے جو شاگرد ہوا کیپ ٹاؤن میں کہ مولانا ندوی اس نے بھی کوشش کی, یہ جو وہاں یونیورسٹی میں تھے مولانا سلمان ندوی پروفیسر, انہوں نے بھی سب کوشش کی. بہرحال چند ہجوم کی بنا پر حضرت یہاں تشریف نہ لا سکے, یہ مقدر کی بات بھی. تو خیر جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت کی تصنیفات وا متسما اور جو ہے مصر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے, ہم سب کے سب چاہے جس طبقہ کا ہو ہم ضرور حضرت کی کتابیں کا مطالعہ کریں. علماء لکھتے ہیں حضرت کی دو تین ایسی کتابیں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. ماذا خسر العالم من حطاط المسلمین, امت کو کیا نقصان ہوا چونکہ ہم نے اندر اپنے اندر خامی پیدا کی, ہمارے اندر کتنے قصور ہے کوتاہی ہے, تو اس وجہ سے امت کے اندر جو ہے یہ کم پستی اور یہ کم ہمتی آ گئی وغیرہ جو ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں, یہ تو میں ہر ایک کو کہوں گا جو انگریزی سے واقف ہے کہ آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ فرما دیں, اور وہ واقعتاً آپ اتنے جو ہے اس میں باتیں ہیں سیکھنے کے. The Saviors of the Islamic Spirit, حضرت کے اکثر کتابیں جو ہے عربی میں یا اردو میں ہیں, لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ انگلش میں بھی ترجمہ, حضرت انگلش بھی جانتے تھے. اور جو ہے یہ کتاب اب ضرور مطالعہ کریں, اس میں جو ہے The Saviors of the Islamic Spirit, اور یہ کتاب دوسری جلد جو ہے وہ مدح تھے عاشق تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے. جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بتائیں گے, جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل میں تھے تو یہ جو حاسدین اور حاقدین تھے اور سازش کرنے والے, وہ ایک مرتبہ آئے تھے ابن تیمیہ کے پاس, وہ تو جیل کے اندر, کہا کہ کیا حال ہے سب ٹھیک ہے؟ تو کہا جہاں پر تم ہو اور جہاں پر میں ہوں تو ہماری حالت تو یہ ہے, باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبل العذاب, تم سمجھتے ہو میں عذاب میں ہوں لیکن میں اندر ہوں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہے. جیل ہی کی حالت میں ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے کوئلہ کے ساتھ ایک کتاب تصنیف کی. تو عجیب عجیب واقعات بیان کی شیخ الاسلام نے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں ہم کسی کی تعریف کریں تو ہر ایک چیز میں اتفاق ہے, ہمارے ضرور اختلاف ہے چند مسائل میں, لیکن مجموعی طور پر دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے کام کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. تو اس طریقے کے حضرت جو ہے حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, اخلاق عالیہ کے مالک بھی تھے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں 99 کا واقعہ ہے, میں خود حرم شریف میں موجود تھا 27 شب کو, اور حضرت کا انتقال ہو گیا تھا جمعے کے روز, رمضان کا مہینہ, جمعے کے انتظار میں. لوگوں کا کہنا ہے 12-14 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اپنے والدین محترم کے لیے, اساتذہ مشائخ, حضرت کے کوئی اولاد نہیں, اور سب کے لیے جو ہے. پھر جو ہے ملک الموت اسی حالت میں, وضو کی حالت میں اور صوم کی حالت میں, روزہ کی حالت میں, جمعے کے روز. تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ ایسے موت تو ہم سب رش کرتے ہیں ایسے موت پر. خیر حضرت کا تب انتقال ہو گیا, ہم نے دیکھا وہاں کے اخبارات میں آیا, لیکن 3-4 روز کے بعد 27 شب, اور پھر وہاں شیخ عبداللہ سبیل تھے, وہ بھی خود انتقال کر گیا. ابھی وہ 40 امام حرم رہے, رئیس الحرمین شریفین تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اس نے اعلان کی 27 شب کو کہ ابھی ہم سماحت الشیخ ابو الحسن ندوی کی جنازہ نماز پڑھیں گے غائباً. یہ مکہ میں بھی میں خود موجود تھا 99 رمضان میں, 2 million آدمی تھے تقریباً, اور مدینہ منورہ میں بھی غائباً. یہ کس کے لیے؟ جس آدمی نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور امام تھے تصوف میں بھی, امام تھے ادب میں. اور آپ جا کر پوچھے شیخ یوسف قرضاوی نے جو خط لکھا ان کو, اور شیخ مصطفیٰ سبائی نے جو خط لکھا, اور یہ عرب عرب علماء بڑے بڑے ائمہ حرم نے کیا کیا اس کی, شیخ ابو الحسن ندوی کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا کیا. تو یہ ایک ایسے جامع شخص تھا کہ انڈو پاک بین الاقوامی عرب ممالک میں شیخ عبدالعلی محمود جو شیخ الازہر ان سب نے کیا کیا خطوط لکھی. تو ہم جو ہے ایسے لوگوں کی مطالعہ کرے زندگی کی کہ اپنی زندگی کو وقف کر دیا دین کے لیے. اور جہاں تک جو ہے شیعوں کا معاملہ تھا, لکھنؤ تو مرکز ہے شیعوں کی, تو وہاں پر میں خود دیکھا حضرت کی تصنیفات میں لکھا کہ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ جلیل و قدر صحابی تھے اور سیاست وغیرہ میں اتنے مہارت رکھتے تھے. تو اس طریقے سے اہل السنہ والجماعہ کی دفاع ہمیشہ فرماتے تھے. اور کسی کی جو ہے یہ نہیں کہ وہ ہے اتنے اوارڈ ملنے کے بعد یا کسی حکمران کے سامنے تو ایک ایک کہ متاثر ہو جائے, نہیں. فرماتے تھے حضرت ہم لوگوں کو متاثر کرے, ہم خود ان سے متاثر نہ ہو جائیں. تو یہ ہے زندگی کی آخری واقعہ حضرت کا, حضرت مولا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کے, کہ آپ دیکھیں بالکل آخر تک جو ہے سیاسی حالات تو انڈیا میں ہم جانتے ہیں, لیکن ہر ایک طبقہ نے حضرت کو قبول کیا, چاہے پرسنل لو ہو چاہے یہ ہو وہ ہو. تو حضرت آپ بھی صدارت سنبھالے. اور پھر آپ دیکھیں حضرت مولانا رابی صاحب نے حضرت کے بارے میں کیا کیا لکھا. تو یہ ہے, اور آج ان کے مریدین ہیں, حضرت کے شاگرد بے شمار. تو ہمارے عرض یہ ہے کہ ایسے اکابر کی کتابیں جو عربی میں ہو, اردو میں ہو, انگلش میں ہو, اور آج کل تو انٹرنیٹ پر تمام آ گیا ہے, تو ہم ضرور مطالعہ کریں. حضرت کی بہت سارے اور کتابیں بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ حضرت کی زندگی, اور حسنی بھی تھے حسینی بھی تھے, تو ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم کو جو ہے قدر کرنے کی, تو ہمارے اکابر اگر نہ ہو تو ان کی کتابیں ہیں, ان کے شاگرد ہیں, اور ان کے متعلقین ہیں ہمارے حضرت ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے ہمت ہمارے ایمان کے اندر قوت اور ہمت پیدا ہوگا کہ تاکہ ہم بھی ان سے سبق لکھے کہ دنیا ہمارے ہم سے کتنا فائدہ اٹھا سکے, اور ہم بھی اپنے اندر یہ تین صفات پیدا کرے, نافعیت اور کسی فن میں مہارت, اور لوگوں سے خاص طور سے اغنیا اور مالدار سے استغنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد, محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب, respected senior ulama ikram, elders, friends in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'mati al-imani wal-islam. All praises be to Allah who has blessed us the greatest favor anybody could ever have wished for in the form of this great massive favor of iman manifested in the pure and perfect teachings of Islam that Allah Azza wa Jal has made us in the ummah of the great personality who is the loftiest and most beloved to Allah Ta'ala in His entire creation, whom Allah Ta'ala personally attests to the fact that He is Rahmatul Lil Alameen Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina wa Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A mu'min, as Mufti Abdul Qadir Sahib has beautifully elaborated, is one who benefits humanity at large in whichever situation one happens to be. Pertinent to the month of Muharram recently, the day of Ashura, and one of the great happenings in history on that day, where Allah Ta'ala granted salvation to the Bani Israel from Fir'aun and his tyranny, that Fir'aun who used to claim divinity for himself, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, where mercilessly he gave a decree to his army and his police to go to one home of the Bani Israel and slaughter every male child that is born, and the females would be left alive to grow up and be in the service of the local population of the Egyptians, of the Coptics, Fir'aun and his people. So extreme levels of tyranny and oppression that had come upon the Bani Israel. But when a dini revival had taken place within them, through the efforts of Sayyidina Musa, Sayyidina Harun alayhi as-salatu was-salam, primarily iman, yaqeen, and that which is the core of the entire deen, that if an effort is made on this one aspect, then the whole of deen comes alive, and that is salah. Then after they had completely forgotten Allah subhanahu wa ta'ala, when this effort was made in them of establishing salah, Fir'aun in his tyranny had prohibited them from performing salah publicly. Sayyidina Musa alayhi salam and his brother Harun alayhi salam encouraged the Bani Israel, اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة, that even if it be so, that you are not allowed to do so publicly, but keep salah alive within your homes. And when this effort was made, Allah subhanahu wa ta'ala's miraculous help came to them with the ocean in front and the huge armies of Fir'aun behind them. Allah ta'ala opened up 12 pathways for the 12 tribes of the Bani Israel to cross over and gain salvation. Even at that moment, the Bani Israel, in the usual ingratitude, reprimanded Musa alayhi salam that what have you brought us to? You brought us to destruction. Sayyidina Musa alayhi salam says, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdeen. May Allah subhanahu wa ta'ala is with us and He will definitely guide us to salvation. Compare this to the statements of Sahaba radiallahu anhum ajma'in just prior to the Battle of Badr, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam is taking mashwara to see for the first time the resilience and dedication as they had promised verbally. And the first test outside of Medina Munawwarah, and the Ansar, Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Mu'adh radiallahu anhum, other leaders, gave undying help to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, saying to this extent, that if you take us to the furthest point, Barqul Ghimad, we will go with you. Even more than that, take us into the ocean and we will tread with you every step. And they said, we will not say to you like the Bani Israel said to Musa alayhi salam, اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون, that you and your Allah go and fight. At a later stage in this incident, when Allah promised victory, they said to Musa alayhi salam, you and your Allah go and fight, we are fearful of the opponents. They say, Sahaba says, we will say to you, اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون, that we are with Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, never will we ever forsake and renege. So is it conceivable, as the Rawafidh say, that every Sahabi with the exception of five would renege and forsake the deen of Islam after Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when they had shown the resilience in the most critical moments, Badr, in Ahzab, when the huge armies had come, the allies from various places of the Arabian Peninsula, they said, هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, nothing to be concerned about, this is exactly what Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam has promised us would transpire. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, and despite the fact that there was a great danger in front of their eyes, this only increased them in the iman and in the complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala, to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and the cause of deen. So every sahabi was fully dedicated in the lifetime of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and long after Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mawlana Abul Hasan al-Nadwi rahimahullah ta'ala, Mufti Abdul Qadir, has beautifully explained about, deduces some very, very important lessons, that the Bani Israel, how did they reach this low ebb? That at a time when they had entered, in the time of Sayyidina Yusuf alayhi salatu was salam, they were first class honorary citizens, despite the fact that they were foreigners in the land of Egypt. This was down to the akhlaq and the character, the attributes of Sayyidina Yusuf alayhi salatu was salam that they had seen, and therefore accorded the same respect, honor and dignity to the family and the progenies of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam and his brothers. But because of their own wrongdoings, the Bani Israel inside of Egypt, condescendingly looking down upon the Coptics, saying that we are the chosen race, looking down upon them, looking at those around them only for their material benefit as to how to milk the economy. So the attitudes towards them also change. When a person is connected to Allah Ta'ala, Allah Ta'ala puts the heart of such people in the love of humanity. But when a person distances from Allah subhanahu wa ta'ala, that love is removed from their hearts. The Egyptians then started posing questions that what are foreigners doing, milking the economy of our country? Why should they enjoy honorary status? We are human, they are human. Next question, that there are foreigners in our land, Misr al-Nasriyin, Egypt is for the Egyptians. And then it went further, they were converted into bondage, into slavery, and used for the most menial tasks, only given that amount of sustenance that sustained them enough to be to the service of the Egyptians. Hazrat Man Abu al-Hasan al-Nadwi rahimahullah ta'ala, in so many great lessons, is mentioned about Hazrat Mawlana. He said that at the end of his life, that whatever Allah ta'ala has granted to me, it is his fadl and his karam. But he says, I have conviction that a dua that my mother had taught me in my childhood, and I had recited constantly, it is also mentioned in some narrations, is the dua to read when one stands in one's place for salah, just before salah. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. O Allah, grant to me better than what you had granted to any of your pious servants. And how true was this dua regarding Hazrat Mawlana Abu al-Hasan al-Nadwi rahimahullah ta'ala. So he summarizes the whole downfall of Bani Israel basically in a few points, where he says, fasadat akhlaquhum. The akhlaq had reached the lowest morals. When we compare before that, the izzah and honor was given through the akhlaq of Sayyidina Yusuf alayhi salam. They had seen, for example, Sayyidina Yusuf alayhi salam, there are so many lessons that we can learn from his seerah. When he sold off as a slave in the markets of Egypt, one of the chief ministers of Egypt purchases him, brings him into his home, takes him as an adopted child. When he is tempted towards haram by the wife of that same minister, then what does he say? Innahu Rabbi ahsana mathwai. One tafsir is that Allah has facilitated such comfort for me despite that I had come here in slavery. How can I break the command of Allah Ta'ala? Another tafsir also says that my master has been so kind to me. How can I breach the trust that he has placed by keeping me into his home and resisted the temptation of haram for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? So wafadari, especially staying away from haram. He says, when he was further enticed, when his beauty and his qualities became renowned, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Oh Allah, jail would be better for me than that which they are inviting me towards. He was a benefactor of humanity. We see therefore, when Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam is imprisoned for a number of years, his akhlaq and his character was such that two inmates, two prisoners, had seen disturbing dreams. And who did they revert to? Amongst all the inmates in jail, they came to none other than Sayyidina Yusuf alayhi salam. Seeing his akhlaq, seeing his character, seeing his piety, they requested him that you are a man of noble character. A mu'min is one whose character is such that it is a conduit. People, even non-Muslims, would come and revert to a mu'min because of his akhlaq, his character, his trustworthiness. They relate the dreams that they had seen. And we take further. Sayyidina Yusuf alayhi salam teaches us a great lesson. That they come to him in desperation, that we are perturbed, we are concerned, we are restless about these dreams. So Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam says that fine, before your next meal come to you, I will give you the interpretation of your dream. Allah blessed him with expertise in ta'bir al-ru'ya. But he says, but first listen to what I have to say. So using their desperate situation, not for his own personal benefit, but for their own greatest spiritual benefit, introduces them to Allah subhanahu wa ta'ala. That this ta'bir of dream that I will give to you, it is not of my own accord. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. First, the tawheed, the oneness of Allah, believe in Allah, believe in the akhirah. And this is what Allah has taught to me. So linking the creation to the creator is the greatest benefit anybody can ever pass to any other human being. So instead of his own personal benefit, use this opportunity of them coming to him in desperation to link them to Allah subhanahu wa ta'ala. We see furthermore, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, absolute worry and concern about keeping one's dignity intact, clarifying and purifying his name before he had left the jail. Therefore, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, اتَّقِ مَوَاضِعَ التُّهَمْ. Stay away from places that could bring false accusation upon a person. And then, when Egypt is about to face an impending severe drought for 7 years, knowing that hunger would become rife and widespread in the lands, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, knowing that there is no other believer like him, there is no other person there concerned about the well-being, requests. We know normally a person does not request position, but knowing when there is nobody else capable and the rights of Allah's creation would be usurped and people would suffer because of it, then by all means that position should be taken by a person who is competent. He teaches us a lesson, the two qualities of a person in a position of authority, إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ, that I on the one hand have trustworthiness, we will not be corrupt and eat that which is the rights of people, and also have expertise in the subject taught by Allah subhanahu wa ta'ala, the financial plan that he had set out in the 7 years initially of prosperity, a lot was kept back and saved for the 7 later years of severe drought. Result was that when people were dying out of hunger in the surrounding lands and countries, the people of Egypt lived in complete ease and comfort so much that they could even benefit the land surrounding them. So once again here we see a servant of Allah Ta'ala, a true mu'min is the one who benefits the creation of Allah subhanahu wa ta'ala around them. We see further lessons, the same brothers who had literally left Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam to destruction in the depths of the well, when they come remorseful, repentant, in a very desperate situation themselves, and acknowledge the wrongdoing that they had done to Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, immediately acknowledging the weakness and begging for forgiveness, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ, that absolutely no reproach against you, all is forgiven. May Allah subhanahu wa ta'ala also forgive you. Allah is the most merciful of those who show mercy. And the entire, the crux of Surah Yusuf alayhi salatu wasalam is summarized in one ayah, the two most outstanding qualities. إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ, the one who has taqwa, Allah awareness, Allah consciousness, the maqsad, the objective of such majalis, that alhamdulillah we are very, very fortunate and honored to have personalities such as Mufti Sahib in our midst. Our intention here should be our own islah, rectification takes place, and that this quality of taqwa comes alive. When Allah commands it, ittaqullah, Allah Ta'ala tells us a very potent means by which that can come alive, wakunu ma'as-sadiqin. So one is taqwa, Allah awareness, Allah conscience, the love, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasbir, and exercising patience. Sabr is habsun nafs, subduing one's desires in the obedience of Allah, in staying away from haram, and being steadfast in the face of difficulties. So the one who has taqwa and sabr, Allah Ta'ala says, Allah will never leave the efforts of such people to waste. They will be rewarded immensely by Allah subhanahu wa ta'ala in dunya as well as in akhirat. And then finally, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, shukr to Allah Ta'ala, when he's reunited with his father, with the entire family, and leaves us with a last very, very important lesson. This is a great Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, whose father is also a great Nabi, grandfather, great-grandfather, but even then did not rest assured about iman. We know a Nabi, Ambiya alayhi salam, will be of the highest categories, but they are teaching us this lesson that a person should have at all times this constant worry and concern, this great worry and concern at all times, before coming to this final lesson. The honor that the Bani Israel were given initially, the qualities of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, on the day that he had passed away and the Egyptians went to console his family, Hazrat Mawlana Abul Hasan has mentioned the words that they mention in his praise, Akhan Shafiqan Nasihan, that he was a brother who was a well-wisher and a compassionate to the creation of Allah Ta'ala, Malikan Adilan, when he was in rulership position, absolute justice that he had exercised, and showed great love and compassion to the creation. He helped the downtrodden, the oppressed. He saw to the needs of those who were in desperate need. He protected the rights of the weak and the poor in society against the oppressors at the time. So his outstanding qualities, truthfulness, trustworthiness, is what made them so beloved to the local population. So final lesson of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, this worry and concern on dying on iman. And he teaches us a great dua to read constantly for this purpose. Fatir as-samawati wal-ard. O Allah, the one who has created everything, the skies, the earth from nothing, with no previous example, who had incepted and given its existence the first time, O Allah, you are that great being. Anta waliyyi fi dunya wal-akhirah. O Allah, you alone are my helper in dunya and akhirah. And then this amazing dua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. O Allah, give me death on Islam. Give me death in a condition that I am completely submissive to you, and unite me in the company of the highly pious in the Akhirah. And Nabi is guaranteed the high stages in Jannah, but yet this worry and concern of Khatima bil Khair. Allah subhanahu wa ta'ala give me all of us tawfiq. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محترم ساتھیوں علماء کرام اور طلبہ ہمارے دو ساتھیوں نے حضرت مولانا ابو الحسنی ندوی کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا اور یہ بتایا کہ ہمارے اکابر کی زندگی ہمارے لئے سبق لینے کا ذریعہ ہے تاکہ ہم اس سے سبق لے لیں اور ان کی طرح اگر ہم نہیں بن سکتے تو کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے اچھے کاموں میں سے کچھ نہ کچھ لے لیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ جو سب نہیں لیا جا سکتا سب کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور مولانا برہان صاحب نے بنی اسرائیل اور مصر اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا محرم کی نسبت سے ہم محرم کو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق کے وجہ سے پہچانتے ہیں حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ بہت بڑا واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور دل کو دکھایا لیکن محرم میں اور بھی بہت اہم واقعات ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی محرم میں ہوئی جیسے مولانا برہان صاحب نے بتلایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی محرم کی مہینے میں خلیفہ بنائے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پھر مشورہ ہوا چھ آدمیوں کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے کی ابتدا میں محرم میں خلیفہ بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور مسلمانوں کا بہت قیمتی اثاثہ تھے ان کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں جس کو ہم بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی یا اللہ اسلام کو آپ طاقت اور قوت دے دے یا ابو جہل کے ساتھ اور یا عمر ابن خطاب کے ساتھ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمائی اور دوسرے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام نصیب فرمایا. شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی مخالف تھے جیسے لوگوں کو معلوم ہے, اور روایات میں آتا ہے اگرچہ روایت پر کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے جا رہے تھے, راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے جو اندر سے مسلمان تھے لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا لوگوں کی اوپر. نعیم ابن عبداللہ, انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے فرمایا بری نیت سے جا رہا ہوں. انہوں نے کرم نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ تم اپنے بہنوئی سعید ابن زید اور اپنی بہن کی خبر لے لو, وہ مسلمان ہے. عمر رضی اللہ عنہ سیدھے وہاں پہنچ گئے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سبق پڑھا رہے تھے, شوہر بیوی دونوں سبق پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور سعید ابن زید. خباب ابن ارت نے جب سنا اور دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں وہ چھپ گئے, اوراق کو نیچے دب چھپایا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کی پٹائی شروع کی. بہن بھی ان کی بہن تھی, کوئی اور تو نہیں تھی. انہوں نے کہا جتنا مارنا ہو مارو, پٹائی کرو, زخمی کرو, جو بھی ہو, ہم تو مسلمان ہیں. حضرت عمر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور ان سے کہا جو اوراق تم پڑھتے تھے وہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا آپ پاک نہیں ہیں, پاک ہو جاؤ تو پھر ہم کو دے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا, سورہ طہٰ کی آیات ان کو دی گئی, سورہ طہٰ پڑھی, متاثر ہو گئے اور ارادہ کیا کہ مجھے لے جاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اتنے میں خباب رضی اللہ عنہ نکلے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, انہوں نے دعا فرمائی, آپ کے بارے میں دعا قبول ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ دار ارقم آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے تعلیم دیتے تھے, تبلیغ کرتے تھے. حضرت حمزہ نے دیکھا, دروازہ کٹکھٹایا گیا, حمزہ نے دیکھا حضرت عمر ہے, کہنے لگے دروازہ کھولو, اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم بھی مرد ہیں, ہمارے پاس بھی تلوار ہے. حضرت عمر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے مسلمان بنا دے. کلمہ توحید پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھتے تھے. شہادت کا مطلب میں دل کے گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں. اتنے میں راستے میں جمیل ابن معمر ایک کافر تھا, اس کو پتہ چلا, اس نے بلند آواز سے اعلان کیا صبا عمر, حضرت عمر صحابی بن گئے, دین کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں مسلمان ہوا. عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے ابو جہل کے گھر پر آئے دروازہ کٹکھٹایا ابو جہل باہر نکلا اور کہا مرحبا بابن عمی مرحبا بابن اخی میں ویلکم کہتا ہوں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں آپ کو خبر دینے کے لیے آیا ہوں ابو جہل نے زور سے دروازہ بند کیا اور یہ کہا قبحک اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تم کو تباہ برباد کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم کب تک چھپ کر عبادت کریں گے چھپ کر کب تک ہم نمازیں پڑھیں گے چھپ چھپانا نہیں چاہیے جاتے ہیں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں گے دو صفیں بن گئیں مسلمانوں کی ایک صف یعنی ایک لائن حضرت حمزہ ان کے مقتدا تھے دوسری لائن کے مقتدا اور آگے آگے حضرت عمر تھے کعبہ کے پاس آئے اور نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کہی ہے فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر جب سے حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا تو ہم معزز اور قوت والے معزز ہم بن گئے اور وہ پہلی والی حالت ہماری نہیں رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ شخصیت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے انتقال سے پہلے وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے اور فرمایا عمر ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے او عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے بعد ایسی کوئی شخصیت کو نہیں چھوڑا کہ میں تمنا کروں کہ یا اللہ مجھے ان جیسا عمل دے دے آپ ایسی شخصیت تھے کہ ہم یہ تمنا کرتے تھے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں عمر جیسے عمل نصیب فرما دے اب آپ کے بعد ایسی کوئی شخصیت نہیں اور فرمایا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا رہتا تھا کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر ہمیشہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے ہجرت کے موقع پر جب ہجرت کا وقت ہوا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ چھپ کر ہجرت کرتے تھے تاکہ راستے میں مشرکین رکاوٹ نہ ڈالیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تو کہنے لگے میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں جس کو اپنی بیوی بیوہ بنانا ہے تو آ کر مجھے روک دے جس کو یہ پسند ہو کہ اپنی ماں کو اپنی اوپر رونے والا بنا دے تو آ کر مجھے روک دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کھلی ہجرت فرمائی. اسلام لانے ایمان قبول کرنے کے بعد جب خانہ کعبے کے پاس حضرت عمر آئے اور توحید کا کلمہ بلند کیا تو مشرکین نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی. وہ اکیلے ہیں, مشرکین بہت. کہتے ہیں لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ دھوپ گرم ہوئی. صبح سے لے کر دھوپ گرم ہونے تک تو حضرت عمر بہت تھک گئے, مارتے پیٹتے پیٹتی بھی تھی. جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے مشرکین نے حضرت عمر کو پیٹنے شروع کیا. اتنے میں عاص ابن وائل آئے, کہنے لگے تم ان کو پیٹتے ہو, مارتے ہو, قتل کرتے ہو, یہ بنی عدی قبیلے کا ہے, بنی عدی کا پورا قبیلہ آپ سے انتقام لے گا. چھوڑ دیا لوگوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ عزت والی زندگی گزارتے تھے اور مسلمانوں میں معزز تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی تعریف فرمائی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں عمرے کے لئے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخیہ لا تنسنا من دعائک, اے میرے پیارے بھائی اخیہ, اس کو علماء کہتے تصغیر کا صیغہ ہے, اور تصغیر کبھی کبھی تصغیر آتی ہے ذلت کے لئے, حقیر اور ذلیل ہونے کے لئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیل ہے, چیل جو حدأۃن کبوے کی طرح ایک چیز ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حدیاتن, یعنی تصغیر کا لفظ آتا ہے جس کے معنی ذلیل چیز ہے, ہمیشہ حملہ کرتا رہتا ہے. بچوں کے پاس اگر بچے کے سر پر سرخ تو لال ٹوپی ہے, اس پر بھی حملہ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ گوشت ہے, اس کو اٹھاتا ہے اور بچے کو تکلیف دیتا ہے. اور بخاری میں ایک واقعہ ہے, کہتے ہیں ایک افریقی عورت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, مسجد مسلمان ہو گئی اور مسجد کا جو احاطہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے ایک جھونپڑی یا اس کے لئے ایک خیمہ لگاؤ تاکہ یہ یہاں رہے. وہ عورت مسجد کے احاطے میں رہتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت وہ میرے پاس آ جاتی تھی, بات چیت کرتی تھی, اور پھر روزانہ یہ شعر پڑھتی تھی, وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْ دَتِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ. ہار والا دن, ہار گارلینڈ, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عجیب اور اچھا دن تھا جس نے مجھے کفر کے وطن اور کفر کے ملک سے نجات دلا دی اور اسلام کی جگہ میں پہنچ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم ہمیشہ یہ شعر پڑھتی ہے, وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي, اس کا قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قبیلے کے پاس تھی اور میں ان کی باندی تھی میں ان کی لونڈی تھی انہوں نے مجھے آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کی خدمت کروں گی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی ایک بچی تھی اس بچے کے پاس ہار تھا ہار کی اندر دو تسمے تھے دھاگوں کی طرح چمڑے کے تسمے ایک میں سفید موتیاں لگی تھے ایک میں سرخ موتیاں اس بچی نے ہار کو رکھا ایک جگہ اتنے میں چیل آئی اور بے وقوف چیل نے سمجھا کہ یہ گوشت ہے اور اس پر چربی ہے سرخ موتی کو سمجھا کہ یہ گوشت ہے سفید موتی کو سمجھا کہ یہ چربی ہے اس کو اٹھایا چیل چلی گئی قبیلے کے لوگ جب آئے بچی تھی ہار نہیں تھا انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تم نے چوری کیا ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی انہوں نے تلاشی لی یہاں تک کہ پورے بدن میں میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی کہ کہیں یہاں نہ چھپایا ہو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالی دنیا کی بارے میں کافر کی دعا بھی قبول کرتے ہیں دنیا کے لئے آخرت میں تو کافر کے لئے کچھ نہیں اس کے دل سے دعا نکلی ہوگی یا اللہ میں نے تو چوری نہیں کی یہ لوگ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنے میں چیل آئی کوے کی طرح اور ہار کو درمیان میں ڈالا یا ہار گر گیا میں نے کہا یہ ہے وہ ہار تم نے دیکھا چیل نے اس کو ڈالا اگر آپ کے سامنے چیل نہ ڈالتی تو تم پھر کہتے کہ تم نے باہر نکالا لیکن چیل نے ڈالا تم نے دیکھا اس کے بعد میں نے ان سے کہا میں یہاں سے جا رہی ہوں انہوں نے بہت کہا کہ یہاں رہو بس میں مدینہ منورہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا تو اس لئے جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کے الزام نے میری لئے کتنا بہترین فیصلہ کیا ایمان کا نور مجھے نصیب ہوا ایمان اور اسلام نصیب ہوا اس لئے میں نے اس شعر کو وظیفہ بنایا ہے جب بھی آپ کے پاس آتی ہوں تو یہ پڑھتی ہوں یوم ویوم الشو شاہ من تعجیب ربنا الا انہ من بلدت الکفر انجانی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی تصغیر ذلت کے لئے آتی ہے اور کبھی تصغیر شفقت اور محبت کے لئے آتی ہے اگر کسی کا نام عمیر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ذلیل عمر اس کے معنی ہے پیارا عمر عمیر بہت سے پچھلے ہفتے قاری صاحب نے تلاوت کی ان کا نام قاری عمیر مولانا عمیر معنی پیارے اور شفقت والے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یا اخی لا تنسنا من الدعاء اے میرے پیارے بھائی اے بھیا لا تنسنا دعا میں ہمیں یاد رکھیں دعا میں ہمیں نہ بھولیں حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھ کو پیارا بھائی فرمایا یہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اور اچھا لگتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مجھ پر لوگ پیش کیے گئے اور سب کے بدن پر قمیص تھی. حضرت عمر کے بدن پر بھی قمیص تھی, وہ قمیص اتنی لمبی قمیص تھی کہ وہ زمین پر کھینچی جا رہی تھی. اگر دنیا میں آدمی لمبی قمیص پہن لے جو زمین پر کھینچی جا رہی ہو, زمین پر گسیٹی جا رہی ہو, تو یہ ممنوع ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے قمیص مراد نہیں, جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص دیکھی تو میں نے اس کی تعبیر کی الدین, دین کا غلبہ, دین اور دین کا غلبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوا وہ ان سے پہلے کسی زمانے میں نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے, لیکن اس وقت مرتدین کا مقابلہ ہو رہا تھا, زکاة کی منکرین کا مقابلہ ہو رہا تھا, اسلام کا پورا نظام مضبوط نہیں تھا, قاضیوں کا نظام, مفتیوں کا نظام, مؤذنین کا نظام, ائمہ کا نظام, فوج کا انتظام. حضرت عمر کے زمانے میں یہ سب کچھ مضبوط ہو گیا. فرمائے دین حضرت عمر کے جسم پر میں نے دیکھا سب سے لمبا. علماء فرماتے ہیں کہ جو قمیص ہے دین, قمیص دین کی طرح ہے, اس لیے کہ قمیص ساتر ہے, پردہ ڈالنے والی ہے. نمبر 2, قمیص دافع الحرارت ہے, گرمی کو دفع کرتی ہے, دھوپ سخت لگتی ہے تو گرمی کو دفع کرنے والی قمیص ہے. اور نمبر 3, قمیص دافع البرودت بھی ہے, ٹھنڈک کو دفع کرنے کے لیے قمیص. آج کل تو زمانے نے, سائنس نے بہت ترقی کی, ایسے کپڑے انہوں نے نکالے ہیں, ایسے کپڑے بنائے ہیں کہ سردی میں گرم ہوتے ہیں, گرمی میں سرد ہوتے ہیں, گرمی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی میں گرم ہوتے ہیں, ایسے کپڑے نکالے. تو یہ دافع البرودت بھی ہے, اور قمیص مزین بھی ہے, قمیص میں زینت ہے, خوبصورت قمیص, آدمی اس میں خوبصورت لگتا ہے. اگر قمیص نہ ہو, اوپر سے ننگا ہو, تو لوگ کہیں گے یہ کون ہے, پتہ نہیں یہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے. اس میں زینت بھی ہے اور قمیص میں راحت بھی ہے. نرم قمیص ہے تو بدن کے ساتھ ملائم ہونے کی وجہ سے بدن کو اچھا لگتا ہے. قمیص بدن کو اچھی لگتی ہے, اور قمیص میں یہ بھی صفت ہے کہ قمیص محیط بالبدن, بدن کے اوپر احاطہ کیا, آگے سے بھی ہے, پیچھے سے بھی ہے, اوپر سے نیچے تک ہے. تو قمیص کے اندر یہ 6 نمبر ہیں قمیص کے. قمیص ساتر ہے, دین بھی آدمی کیلئے ساتر ہے. دین پر آدمی چلتا ہے تو دین کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے, عیب سے محفوظ ہے, گناہوں سے محفوظ ہے, آخرت میں جہنم سے محفوظ ہے, آخرت میں حساب کتاب سے محفوظ ہے. دین محافظ ہے جیسے قمیص محافظ ہے. اسی طرح دین دافع الحرارت بھی ہے, جہنم کی حرارت سے بچانے والا دین ہے جیسے قمیص ہے. دافع البرودت ہے, اگر آخرت میں بعض علماء کی نزدیک زمہریر ہے, اور زمہریر کا مطلب انتہائی ٹھنڈی جگہ ہے, برف کی طرح ہے اس سے بچانے والا بھی دین ہے جیسے قمیص بچاتی ہے دین بھی بچاتا ہے اور قمیص میں زینت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے قمیص میں راحت بھی ہے اور قمیص آگے پیچھے ہر طرف سے اوپر نیچے احاطہ کرنے والی ہے دین بھی آدمی کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ پورے بدن پوری فیملی پر محیط ہو آدمی کے سینے میں بھی دین ہو آگے پیچھے دین ہو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی دل میں دین ہے اور ہاتھوں میں دین نہیں ہے چوری کرتا ہے غصب کرتا ہے پٹائی کرتا ہے ظلم کرتا ہے آدمی کے پاؤں میں بھی دین ہو پیر پاؤں جہاں چلتے ہیں جس طرف چلتے ہیں صحیح جگہ پر چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال قمیص کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دین کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کے غلبے کا بہت بڑا کام لیا سوچتے رہتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مغرب کی نماز میں غلطی ہوئی نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضرت غلطی ہوئی آپ سے کہنے لگے اوہو میرا ذہن گیا تھا میں شام کی کسی علاقے میں لشکر کی تیاری کر رہا تھا جیسے لشکر میں تیار کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں یہ وہی ہے دین کے غلبے کو سوچ رہے تھے یعنی بے اختیار کبھی کبھی دل میں بات آتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بے اختیار نماز پڑھی اور بہت جلدی نماز سے چلے گئے کسی نے کہا حضرت آپ تو بہت جلدی نماز سے چلے گئے کہنے لگے نماز میں مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے تقسیم سے رہ گیا ہے میں جلدی گیا نبی کے گھر میں مناسب نہیں ہے کہ سونے کو ٹکڑا ہو تاکہ وہ لا کر تقسیم کر تو بے اختیار کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے ایک تو ہمارا کام ہے ہم تو سارا حساب کتاب نماز میں کرتے ہیں ہمارا والا کام تو بے اختیار نہیں ہے اختیار کے ساتھ ہے ہم تو ایسے ہیں کہ روئے در محراب و دل درگاہ و خر این چنین تسبیح کے دارد اثر محراب میں منہ ہے اور دل لگا ہوا ہے اپنے گھوڑے گھادوں میں اس طرح تسبیح کا اثر تو مشکل سے ہوگا اس طرح تسبیحات کا اثر کم ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل او ساریہ جو لشکر تھا لشکر کے کمانڈر کا نام تھا الجبل پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ساریہ کو نہاون ایک جگہ ہے عراق اور ایران میں وہاں پہنچایا ایران کے لوگ حضرت عمر کے مخالف ہیں کیوں کہتے ہیں انہوں نے ایرانیوں کو قتل کیا وہ ظالم ایرانیوں کو تو ختم نہیں کیا شرک کو ختم کیا اور تم تو مشرک ہونے کے دعوے دار نہ ہو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہو تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو انہوں نے تو انصاف والی فتوحات کی جو مسلمان ہوتے تھے ان سے کچھ نہیں کہتے تھے جو ظالم ظلم کرتے تھے ان ظالموں اور ظلم کرنے والوں کا حساب کتاب کرتے تھے تو چونکہ ایران ان کا مفتوح علاقہ ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلیل دہلوی فرماتے تھے او شیعوں اور ایرانیوں او فارس کے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا تحفہ ایراد کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے تم ناشکری کیوں کرتے ہو شکر کرو اور شکر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اکرام اور عزت کرو ان کی قدر و منزلت کو مان لو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہے سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے ابو عبید ابن جراح جنت میں ہے طلحہ جنت میں ہے زبیر جنت میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین سعید ابن زید جنت میں ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر جہنم میں ہے نعوذ باللہ اور حق الیقین وغیرہ میں لکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا ہے اس میں اتنی گرمی ہے اتنی زیادہ حرارت ہے اتنی زیادہ آگ ہے کہ جہنم میں دوسری جگہ جہاں آگ کی کمی ہوتی ہے تو وہاں سے آگ سپلائی ہوتی ہے اس صندوق اس بکسے میں کون ہے ابو جہل ہے قارون ہے فرعون ہے ابو بکر ہے عمر ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا حضرت اس کی کیا تعبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے اور علم وہ علم معتبر ہے جس علم کے ساتھ عمل ہو جو بغیر عالم عمل کے علم ہو اس کو علم نہیں کہتے وہ تو ایک فن ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بچا ہوا ان کو دے دیا حضرت عمر کو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا زمین پر لگایا اور کہنے لگے او زمین تم کانپنا اور ہلنا بند کر دو کیا تمہاری اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا ضرور عمر نے آپ کی اوپر انصاف کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین باتوں کی تمنا کرتے تھے فرماتے تھے مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو جائے شہادت کی موت نصیب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں تمناؤں کو پورا فرمایا مدینہ منورہ میں ابو لولو مجوسی اور شیعہ تو ان کا بہت اکرام کرتے ہیں عزت بخشتے ہیں اور اس کو بابا شجاع کہتے ہیں بدبخت ان کے ہاتھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور جیسے زخمی ہوئے آواز لگائی بتلاؤ مجھے میرا قاتل مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے جب پتہ چلا تو لوگوں نے بتایا ابو لولو مجوسی ہے بظاہر اس نے یہ کہا تھا کہ میری اوپر اپنے آقا نے مغیرہ ابن شعبہ اپنے آقا نے مجھ پر مولا نے مجھ پر زیادہ ٹیکس لگایا حضرت عمر نے فرمایا کتنا ہے اتنا ہے اچھا تم کیا کام کرتے ہو میں چکیاں بناتا ہوں مدینہ منورہ میں کوئی اور بنانے والا ہے نہیں پھر تو یہ کچھ زیادہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام دو قسم کی ہوتی تھی ایک وہ غلام ہوتا تھا کہ جو کچھ غلام کماتا تھا سب اپنے آقا اپنے مولا کو دیتا تھا اس کو کھانا پینا ملتا تھا کپڑے ملتے تھے اور کچھ نہیں یہ غلام کمزور قسم کا غلام سمجھا جاتا تھا دوسرا غلام وہ ہوتا تھا کہ اس کو مولا کہتا تھا بھائی تم ایک ہفتے میں مجھے 20 درہم دیا کرو باقی جو تم نے کمایا ہے کھاؤ پیو جو مرضی ہو کرو یہ غلام اچھا سمجھا جاتا تھا اس لیے کہ وہ کماتا تھا اور جب زیادہ کماتا تھا تو آقا کو تھوڑا سا دیتا تھا اور باقی خود عیش اڑاتا تھا تو یہ غلام ایسا تھا حضرت عمر نے فرمایا یہ تو کچھ زیادہ نہیں آپ کی اوپر, تم چکیاں بناتے ہو یعنی آٹا پیسنے کی مشین بناتے ہو. اس نے کہا اچھا میں آپ کیلئے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ یاد رکھیں گے. حضرت عمر نے فرمایا اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی لیکن اس کے باوجود قتل کرنے سے پہلے نہ اس کو پکڑا نہ اس کو سزا دی, چنانچہ اس نے یہی کیا. ٹیکس تو بہانہ تھا, اصل میں وہ مجوسی تھا اور مجوس تو اسلام کے نام نہیں سننا چاہتے تھے حضرت عمر کی. اس کے ساتھ ایک عیسائی مل گیا, حفیفہ وغیرہ نام تھا, اور ہرمزان بھی مل گیا اور سب نے مشورہ کیا, اور جس نیزے پر ان کو مارا, جو نیزہ ان پر چلایا اس نیزے کو زہر کے اندر بجایا گیا تھا, جس کو لگتا تھا وہ مرتا تھا اس لیے کہ زہر پھیل جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے ان کو دودھ پلایا گیا, دودھ نکلا باہر, پھر دودھ پلایا گیا, پھر نکلا, بس لوگ سمجھ گئے کہ اب حضرت کی زندگی کا کے آخری اوقات ہے. سازش کی نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اسلام کے پھیلنے سے منافقین کو, عیسائیوں, مسیحیوں کو, یہودیوں کو سخت تکلیف تھی کہ اسلام کیوں اسلام ایسا پھیل رہا ہے. یہ جو ہماری بنی امیہ بیچارے ہیں, بنی امیہ کو کیوں بدنام کرتے ہیں کہ جو مسلمان بڑے بڑے مقررین ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بنی امیہ اچھی نہیں تھی اس لئے ان کو تھوڑا وقت مل گیا خلافت کا, اور بنی عباس اچھے تھے اس لئے ان کو 450 سال مل گئے, 450 مل گئے, لیکن انہوں نے تو وہی انہی چیزوں پر حکومت کی جو بنی امیہ نے ان کو دی تھی. بنی امت تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا یہ تو کمال کی بات ہے. تو بنی امیہ میں حجاج ابن یوسف حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, حجاج ابن یوسف عراق کے گورنر تھے اور مختلف محاذات پر اسلامی فوج, اسلامی لشکر کام کر رہے تھے. چین کے 12 صوبے مسلمانوں کے پاس تھے, 12. اب بھی مسلمانوں کے 12 صوبے ہیں جس پر چین نے زبردستی قبضہ کیا چائنا نے. وہاں کے جو قتیبہ ابن مسلم یا اس کا نام تھا وہ وہاں کے کمانڈر تھے اونچی درجے کے. چین کے جتنے ریاستوں ہیں سب کے جو بادشاہ تھے, بادشاہ, ان کا سلطان, جن کے ماتحت چین اور روس کے بہت سارے علاقے تھے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے لئے تیار ہو چکا تھا کہ حجاج ابن یوسف آئے, اور حجاج ابن یوسف بھی تیار تھے, ملاقات کے لئے جا رہے تھے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دے اور وہ مسلمان ہو جائے. وہ مسلمان ہوتے تو پورا چائنا مسلمان ہو جاتا. لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں, افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات کہ حجاج ابن یوسف کا ان دنوں میں انتقال ہو گیا اور وہ ملاقات جو مقرر ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی. یہ تو ان حجاج ابن یوسف کا حال ہے جن کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں, وہ اسلام کے اتنے بڑے خادم تھے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, جو حضرت عمر صرف خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نہیں تھے, کرامت والے ولی بھی تھے, اولیاء کرام میں سے ہے اور کرامت والی تھے. ایک مرتبہ کسی دور کے علاقے سے 2 آدمی آئے اور عمر ابن عاص سے ملاقات ہوئی. عمر ابن عاص سے کہا نحن نريد أن نزور أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہم أمير المؤمنين سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نام عمر بن عاص یا عبداللہ بن عمر بن عاص پہلی مرتبہ سنا. یہ ان کو بہت اچھا لگا کہ ہم تو خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں, یہ امیر المومنین تو بہت اچھا نام ہے. وہ اندر گئے, حضرت عمر بیٹھے تھے, حضرت عمر سے کہنے لگے السلام علیکم السلام علیک یا امیر المومنین. حضرت عمر نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت عجیب لفظ استعمال کیا پہلی مرتبہ, یہ تو بہت اچھا ہے. انتم المؤمنین ونحن امیرکم, تم مؤمنین ہو میں تمہارا امیر ہوں, بس یہ نام ہو گیا. تو امیر کا لفظ ہے, ملک کا لفظ ہے, بادشاہ کا لفظ ہے, یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خلافت چلی گئی اور ملوکیت آ گئی تو ملوکیت خراب ہے. اچھے بادشاہ بھی اچھے ہوتے ہیں, اچھا امیر بھی اچھا ہے, اچھا خلیفہ بھی اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی شان کے پہچاننے اور ان کی شان کے عقیدہ رکھنے اور ان کے احترام کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے. اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں جو حضرت مولانا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں اگر مستورات کی طرف سے ان کے محرم حضرات بیعت کی درخواست کرتے تو حضرت والا پردہ کا انتظام کراتے اور پھر پردی کی پیچھے بٹھا کر بیعت فرماتے. ان کے محرم سے فرماتے کہ ان سے کہہ دو جو میں کہوں یہ بھی کہتی رہیں, اور اگر حضرت کی آواز ان تک نہ پہنچتی تو ان کے محرم کو ہی درمیان میں ترجمان بناتے کہ جو میں کہوں تم ان کو کہلواتے رہو, اور خطبہ مسنونہ کے بعد وہی مذکورہ کلمات کہلواتے اور وہی تسبیح پڑھنے کو بتاتے. بتانے کے بعد اگر ان میں سے کسی کو آگے بڑھنے کا ذوق شوق ہوتا, یعنی مزید وظائف پڑھنے کا شوق ہوتا, تو اپنے محرم شخص کی معرفت زبانی یا خط کے ذریعے دریافت کرتی تھی اور حضرت ان کے حق میں جو مناسب سمجھتے اضافہ فرماتے تھے. جو مستورات بیعت ہیں بلا واسطہ محرم, ان کا خط لکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ ناگوار تھا. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انشر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما گناہوں پر سچی ندامت اور توبہ نصیب فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما ہمیں اپنی تقصیرات کی اقرار کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے رب کریم ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما جو ہمارے درمیان بیمار ہیں یا دوست و احباب متعلقین میں بیمار ہیں مردوں میں عورتوں میں اے رب کریم سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما شرور سے فتنوں سے مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما اے رب کریم کثرت استغفار کثرت تلاوت کثرت درود شریف کثرت ذکر موت کی توفیق عطا فرما کثرت ذکر کی توفیق نصیب فرما دین کی خدمت کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں سب کو قبول فرما ہمارے طلبہ کو قبول فرما جتنے دین حد مدارس اہل حق کی دین مدارس سب کو قبول فرما اے رب کریم سب کے اچھے کام کرنے والے سب کو میسر فرما اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اسلام اور مسلمانوں کو ہوشمندی اور ہوشیاری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو غلب نصیب فرما اے رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما جو محتاج ہیں ہم سب محتاج ہیں ان کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما اے رب کریم ہمارے اکابر کا فیض ہمیں ہمارے ساتھ شامل فرما جو اکابر اور بزرگ اور مشائخ وفات پا چکے ہیں جنت میں ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما ان کی درجات بلند فرما ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرما اے رب کریم تفقہ فی الدین نصیب فرما حفظ کی حفظ طلبہ کی حفظ میں پختگی علم کے طلبہ کے علم میں پختگی نصیب فرما دونوں جہان کی خیر ہمیں نصیب فرما دونوں جہانوں کی برکات ہمیں نصیب فرما وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین